اتوار 15 اپریل کے سیربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام پر میزائل حملے کا دفاع کیا جبکہ روس نے اسے جارحیت قرار دیا۔ امریکہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟
ٹرمپ کا مقصد اسد کو سزا دینا ہے، اس نے جو ہے کیمیکل استعمال کیے ہیں، ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے امریکہ کے پاس۔
تفصیل ذرا دیر بعد، سیربین میں پہلے سنیے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ شام پر مغربی طاقتوں کے مزید حملوں سے عالمی سطح پر افراتفری پھیل سکتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازش سفر۔
ایرانی صدر حسن روحانی اور روسی صدر پوتن نے ٹیلی فون پر رابطے میں اس بات پر اتفاق کیا کہ حالیہ حملوں کے بعد شام کا سیاسی حل ناممکن ہو چکا ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ شام میں اہداف حاصل ہونے سے قبل اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا۔ دوسری جانب کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کے تفتیش کاروں کی ایک ٹیم شام کے شہر ڈوما جائے گی تاکہ گزشتہ ہفتے کیمیائی ہتھیاروں کے مبینہ حملے کی جگہ کا معائنہ کر سکے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شامی حکومت ڈوما میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے انکار کرتی رہی ہے۔ معائنے کے لیے آنے والی ٹیم یہ واضح کرنے کی کوشش کرے گی کہ شامی حکومت کے حملے میں کس قسم کے کیمیائی مادے استعمال کیے گئے تھے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد پر ہونے والے ایک حملے میں اب سے کچھ دیر قبل کم از کم 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ بروری پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ حملہ نامعلوم مسلح افراد نے عیسیٰ نگری کے علاقے میں کیا۔ اس واقعے کے بعد مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد احتجاج کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پر 2 بار فائرنگ کی گئی ہے، لیکن وہ ان واقعات میں محفوظ رہے ہیں۔ مختلف سیاسی اور سماجی اور وکلا تنظیموں کی جانب سے ان حملوں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے شہر دہران میں 19ویں عرب لیگ اجلاس کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں انہوں نے ایران پر خطے کے معاملات میں بیجا مداخلت کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ شاہ سلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم عرب خطے میں ایران کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی پھر سے پرزور مذمت کرتے ہیں اور عرب ممالک کے اندرونی معاملات میں اس کی بیجا مداخلت کو مسترد کرتے ہیں۔ اس اجلاس میں علاقائی مسائل، خصوصاً امریکہ کے اسرائیلی سفارت خانے کو تل ابیب سے القدس منتقل کرنے اور شام اور یمن کے بحران پر غور کرنا متوقع ہے۔ انڈیا نے پاکستان سے سفارتی سطح پر شدید احتجاج کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سکھ یاتریوں کو انڈین سفارت خانے سے ملنے سے روک دیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس الزام کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ عبید ملک۔
دلی سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی ملاقاتیں ماضی میں کی جاتی رہی ہیں، لیکن حال ہی میں 2 بار ان ملاقاتوں میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے۔ تقریباً 1800 سکھ یاتری جمعرات کے روز انڈیا سے پاکستان بیساکھی کا تہوار منانے آئے ہیں۔ یہ تہوار سکھوں کے نئے سال اور 1699 میں سکھ برادری کے قیام کی یاد میں منایا جاتا ہے، جسے خالصہ کہا جاتا ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 30 سال قبل مسلح شورش شروع ہوتے ہی کشمیری پنڈت وادی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پنڈت آبادی اب بھارت کے مختلف شہروں میں مقیم ہے، لیکن نوجوان پنڈت وطن واپسی کی خواہش رکھتے ہیں۔ 2 سال کی عمر میں والدین کے ہمراہ وادی سے جانے والی خوشبو دوبارہ کشمیر آئی ہیں۔
صرف ابھی کی جنریشن نہیں، جو آگے کی بھی جنریشن ہے، نیریٹو بہت خراب جا رہا ہے ان کے مائنڈز میں۔ ہم انہیں شاید اتنی کڑواہٹ ہو گئی کہ ہم انہیں وہ پرانی یادیں بتانا بھول گئے، وہ سب بتانا بھول گئے کہ ہم رہتے کیسے تھے، اور بس وہ انسانیت جو ہم دونوں کمیونٹیز کے بیچ تھی وہ ہم بتانا بھول گئی۔ مجھے تو یاد نہیں ہو سکتا کیونکہ میں شاید 1.5 سال کی تھی، آئی کوڈنٹ ایون واک پراپرلی، بٹ آئی ریمبر ون تھنگ، مائی مدر سیڈ کہ انہوں نے چپل بھی نہیں پہنی تھی جب وین شی رن اوے، دے ہیڈ ٹو رن اوے۔
انڈین پولیس نے اتر پردیش میں حکومتی جماعت کے رہنما کے ہاتھوں نوجوان لڑکی کے مبینہ ریپ کے معاملے میں ایک اور شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق گرفتار کی جانے والی خاتون ساشی سنگھ پر متاثرہ خاندان نے الزام لگایا ہے کہ وہ ان کی بیٹی کو بہلا پھسلا کر سیاست دان کلدیپ سنگھ سینگار کے گھر لے گئی تھیں۔ اس معاملے میں اور ایک اور 8 سالہ بچی کے ریپ اور قتل کے معاملے کے بعد انڈیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور حکمراں جماعت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ سیاست دانوں کو بچا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اختتام ہفتہ غزہ کی پٹی کے شمال سے غیر قانونی طور پر تجاوز کی گئی ایک سرنگ کو تباہ کر دیا ہے۔ ذیشان حیدر۔
فوجی ترجمان جوناتھن کانریکس کا کہنا ہے کہ وہ سرنگ کئی کلومیٹر تک فلسطینی خطے میں پھیلی ہوئی تھی اور غزہ کی دیگر کئی سرنگوں سے منسلک تھی جن سے مبینہ طور پر حملے کیے جا سکتے تھے۔ فوجی ترجمان کے مطابق سرنگ کی نگرانی کچھ عرصے سے جاری تھی اور اسے حماس نے 2014 کی جنگ کے بعد بنایا تھا۔ اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مارچ کے بعد سے اب تک کشیدگی کے دوران 30 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے شام پر کیے جانے والے کل کے میزائل حملوں کا دفاع کیا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر شام نے مستقبل میں کیمیائی حملہ کیا تو وہ اس پر دوبارہ حملے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کل کے حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں روس نے مغربی اتحادیوں کے حملے کو جارحیت قرار دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اس کارروائی پر کئی طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا اس حملے کا کوئی قانونی جواز ہے، کیا اس سے حالات مزید بدتر ہونے کا امکان ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے مزید تفصیل سنیے ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے اس خلاصے میں، پیش کر رہی ہیں نادر سفر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شامی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر شام نے اپنے شہریوں پر مزید کیمیائی حملے کیے تو امریکہ اس پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پیرو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ شام نے دوبارہ کبھی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا یا مغربی اتحادی ممالک کے حملے کا جواب دینے کی کوشش کی تو واشنگٹن جوابی کارروائی کے لیے بالکل ہچکچائے گا نہیں۔
The United States is ready to respond, to defend our forces.
امریکہ اپنی فوج کے دفاع میں جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ امریکہ مستقل نوعیت کی اضافی کارروائی بھی کرے گا جس سے شام کو یقینی طور پر سمجھ آ جائے کہ اگر اس نے دوبارہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو اسے اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔
مائک پینس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے امریکہ کو پوری طرح یقین تھا کہ شامی حکومت نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شامی حکومت کے حملے میں کم از کم کلورین گیس تو ضرور استعمال ہوئی، وہ جلد یہ بھی پتہ لگا لیں گے کہ سرین گیس کا بھی استعمال ہوا یا نہیں۔ مغربی اتحادیوں کے کل کے حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ سلامتی کونسل میں روس نے اس حملے کی مذمت کے لیے قرارداد پیش کی لیکن وہ مسترد کر دی گئی۔ تینوں اتحادیوں نے ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے۔ قرارداد میں بلا روک ٹوک امدادی کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ شام کی حکومت اقوام متحدہ کی رہنمائی میں ہونے والے امن مذاکرات میں حصہ لے۔ ادھر برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے فوجی کارروائی کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہا تھا۔ برطانیہ نے مزید کہا ہے کہ شامی حکومت کو امن بات چیت کے لیے آمادہ کرنے کے لیے روس اپنا اثر رسوخ استعمال کرے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرن بیل نے بھی روس سے کہا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرے اور شامی حکومت کا دفاع نہ کرے۔
The use of chemical weapons is a crime. It cannot be tolerated.
کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال جرم ہے، اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور ہم شامی حکومت کے ساتھ ہی روس سے کہتے ہیں کہ وہ اس ہولناک حملے کی تحقیقات کے لیے شام پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ ہمارا خیال ہے کہ بشار الاسد کے اس ظلم میں اب تک 75 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔
ادھر عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے بھی شام میں کل کے حملے کے بعد تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا بے حد رنج ہے کہ عالمی برادری شام کے تنازع کا پرامن حل نکالنے میں ناکام ہے۔
میں اس وقت دنیا کے حالات دیکھ کر بے حد رنجیدہ ہوں، جبکہ اقوام عالم کے پاس ذرائع موجود ہیں تب بھی شام اور دیگر ممالک میں امن کے مقصد کے لیے کوئی مشترکہ قدم پر سب رضامند نہیں ہو سکتے۔ میں ایک بار پھر تمام سیاسی رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں تاکہ امن اور انصاف قائم ہو۔
خیال رہے کہ شام نے اب تک مسلسل کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزام کی تردید کی ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اقتدار کی تبدیلی سے ایسا خلا پیدا ہوگا جس کا فائدہ غلط عناصر اٹھائیں گے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے نادج ظفر سے. ادھر روس نے کہا ہے کہ شام پر مزید میزائل حملوں سے عالمی سطح پر افراتفری پھیل سکتی ہے اور تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اس موضوع پر تجزیے کے لیے میں نے امریکہ میں عالمی امور کے ماہر احسان احراری سے بات کی اور پوچھا کہ کیا یہ کارروائی اجلت میں کی گئی ہے یا پھر کسی حکمت عملی کے تحت؟
اجلت میں کی گئی ہے, ایک طرح سے کنسلٹیشن کو معلوم تھا امریکہ کو کہ اگر یونائیٹڈ نیشنز میں گئے ہم لوگ تو وہاں پہ رشیا جو ہے کوئی بحث سیریمائی ہونے نہیں لگا, وہاں پہ رشیا ویڈیو استعمال کرے گا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر. اصل میں ٹرمپ کا مقصد اسد کو سزا دینا ہے, اس نے جو ہے کیمیکل ویپنز جو استعمال کیے ہیں, اور وہ صرف ایک بہت ہی لمیٹڈ مقصد ہے امریکہ کا. امریکہ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے سیریا کے لیے, ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے امریکہ کے پاس. تو صرف ون ٹائم دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ سسٹین اسٹرائک ہے, مطلب سسٹین ایکشن ہے, مطلب یہ ایکشن جاری رہے گا. ڈیفینس سیکرٹری نے کہا نہیں یہ ون ٹائم اسٹرائک ہے. یہ تو امریکہ میں سیکرٹری آف ڈیفینس ایک بات بولتا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بات بولتا ہے, تو یہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی کنفیوزنگ معاملہ ہے یہ.
اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں احراری صاحب کہ مغرب کی جو اسٹرائکس ہوتی ہیں کہیں پر بھی جو کارروائی کرتے ہیں وہ سلیکٹیو ہوتی ہیں ایک طرح کی, لوگوں کا خیال ہے, لیکن جہاں پر صحیح معنی میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہوتی ہیں وہاں نہیں جاتے, یا جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟
بالکل صحیح خیال, بالکل صحیح بات ہے یہ. امریکہ جہاں جہاں امریکہ کا مفاد جہاں ہے وہاں جائے گا امریکہ, اور پاکستان کے بھی تعلق سے, انڈیا کے تعلق سے, کسی ملک کے تعلق سے جو یہ بات کہی جا سکتی ہے. تو یہ تنقید نہیں ہے, یہ تنقید اس بات پہ کی جا سکتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے سیریا میں.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسکلیشن ہوگا, حالات اور خراب ہو سکتے ہیں کیا؟
حالات خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. جب تک کہ امریکہ کے پاس کوئی لائحہ عمل نہ ہو, کوئی اسٹریٹجی نہ ہو, کیا سولوشن ہو سکتا ہے یہ بتائیے. اور سیریا کے ایسٹرن پارٹ میں ترکی لڑ رہا ہے کرد سے, اور کرد جو ہے الائیڈ تھے ہم سے ملے ہوئے تھے, امریکہ سپورٹ کر رہے تھے, جب ترکی نے ان کا سفر شروع کر دیا تو کون سی سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ سعودی اور ایران کی لڑائی سیریا میں الگ سے ہے, ایران کا اپنا بہت بہت بڑا جو ہے انفلوئنس بڑھ رہا ہے ایران کا سیریا میں. سعودی بہت کنفیوز ہے کہ کیا کرنا چاہیے ستانوں سے. امریکہ کو بہت پریشر ڈالا سعودی نے کہ آپ ایران کی کوئی مذمت کریں یا ایران کی فوجوں کو اسٹرائک کریں, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انکار کر دیا اسے. تو یا وہاں کے حالات امپروو ہونے کے چانسز بہت کم ہیں.
تو یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد اب روس اور اس کے اتحادیوں کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟
روس کے لیے, روس کو معلوم ہے کہ اس کے اثر تو سیریا میں ہے, امریکہ کے حملے سے پوٹن کا اثر اور رسوخ سیریا کے اندر گھٹا نہیں بلکہ بڑھ گیا. مگر کیا کرے گا سیریا, کرے گا کیا, رشیا کرے گا کیا اس کو؟ اگر امریکہ جب بھی چاہتا ہے اسد کی پٹائی کرتا ہے اور بم گر جاتا ہے, اور پھر اسد ہوتا ہے کہ اگر تم نے کیمیکل ویپن استعمال کی, یہ بہت اہم بات ہے, اگر تم نے پھر سے کیمیکل ویپن استعمال کیے تو تمہاری پھر جو ہے تم پر حملہ کیا جائے گا. مگر یہ نہیں کہتا کہ اگر تم نے اپنے سیلجنس کو مارا تو ہم تمہاری حملہ کریں گے. تو امریکہ صحیح معنی میں کہا اسد سے, بشرطے کہ تم نے کیمیکل ویپنز استعمال نہیں کیا, ہمارے تم پر اٹیک کرنے کے امکانات بہت کم ہے, بالکل زیرو کے برابر ہے. تو یہ غلط سگنل دیا جا رہا ہے.
حراری صاحب, لوگ اس حوالے سے عراق کی مثال دیتے ہیں کہ عراق گئے تھے کہ وہاں ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز وہاں پر ہیں, اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ بات غلط ثابت ہوئی اور انہیں معافی مانگنی پڑی. تو کہیں سیریا کے حوالے سے جو یہ کہتے ہیں جی کیمیکل اٹیکس ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ وہاں گئے ہیں, اسٹرائک کی ہے, تو کہیں یہ معاملہ بھی بعد میں عراق کے جیسا نہیں نکلائے گا؟
میں سمجھتا ہوں کہ سیریا میں کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے کیا ہے, یہ اہم سوال ہے. کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا. امریکہ یہ بولتا ہے کہ سیریا نے کیا ہے, سیریا بولتا ہے ہم نے نہیں کیا ہے بلکہ اسلامسٹ نے کیا ہے تاکہ امریکہ آئے واپس. تو یہ جو ہے کنفیوژن اس کی وجہ سے بھی پھیلا ہوا ہے. بس صحیح معنوں میں کنفیوژن اس بات کا ہے کہ سیریا کا جو کرائسس امریکہ کی بمباری سے پہلے تھا اس سے اور بدتر ہوتا جا رہا ہے.
شام پر امریکہ اور اس اتحادیوں کے میزائل حملے کے بعد کی صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے امریکہ سے عالمی امور کے ماہر احسان احراری. اس حملے پر امریکہ اور اس کے اتحادی اس میزائل حملے کا دفاع کرتے ہیں جبکہ روس اسے جارحیت قرار دیتا ہے۔ شام پر اس حملے پر کے قانونی پہلوؤں پر عالمی سطح پر بحث جاری ہے۔ سلامتی کونسل کی تائید کے بغیر کیے جانے والے ان حملوں کو امریکہ اور برطانیہ کے اندر بھی حزب اختلاف کے رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شام پر میزائل داغنے سے قبل امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی حکومتوں نے اپنی ملکوں کی پارلیمان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی کی زبانی۔
امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا کہنا ہے کہ شام میں ان کے فضائی حملوں کا مقصد کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف بین الاقوامی پابندی کا اطلاق، صدر بشار الاسد کے کیمیائی اسلحے کو تباہ کرنا اور شام میں عوام کے خلاف مزید کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنا تھا۔ قانونی طور پر بین الاقوامی قانون زبردستی لاگو کرنے سے دنیا ایک بار پھر اقوام متحدہ کے چارٹر سے پہلے کے دور میں پہنچ جائے گی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ملکوں کو اپنے دفاع میں طاقت کے استعمال کا حق دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس صورت میں بھی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے اگر کسی ملک کی آبادی کو اس کی اپنی حکومت کے ہاتھوں تباہی کا خطرہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ بین الاقوامی سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی طاقت استعمال کی جائے، تاہم ایسے اقدامات کے لیے سلامتی کونسل کی تائید درکار ہے۔ اس بندوبست کی مدد سے ملکوں کو کسی فوری خطرے کے پیش نظر اپنے دفاع کی خاطر طاقت کے استعمال کا حق دینے کے ساتھ ساتھ یہ توازن بھی رکھا گیا ہے کہ طاقت کو بین الاقوامی سیاست کے آلے کے طور پر نہ برتا جا سکے۔ اسی لیے سن 1945 کے بعد سے بین الاقوامی قانون کے تحت کوئی ملک کسی حملے کا جواب دینے کے لیے یا کسی ملک کو سبق سکھانے کی خاطر اس پر انتقاماً بمباری نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے 1981 میں جب اسرائیل نے عراق کے ایٹمی ریئیکٹر پر حملہ کیا تو سلامتی کونسل نے اسرائیل کی مذمت کی تھی۔ اب شام پر حالیہ حملے کے باعث ان ملکوں نے کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن کی پاسداری کروانے کا ذمہ اپنے سر لے لیا ہے۔ شام سن 2013 میں اس کنونشن کا حصہ بنا تھا جس کے تحت کیمیائی ہتھیار بنانا، ذخیرہ کرنا اور استعمال کرنا سب منع ہے۔ اس پر دنیا کے 192 ملکوں کے دستخط موجود ہیں۔ تاہم کنونشن کا حصہ ہونے کے باوجود ایسے 40 مواقع موجود ہیں جب شام نے مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے بین الاقوامی ادارے OPCW کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایسے واقعات کی تفتیش کے لیے ٹیمیں بھیجے۔ اس ادارے اور سلامتی کونسل نے ایک مشترکہ مشن تشکیل دیا تھا جس کا مقصد شام میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کے ذمہ داروں کا تعین کرنا تھا۔ تاہم جب اس نے شامی حکومت کی طرف اشارہ کیا تو روس نے اس مشن کی تجدید کو ویٹو کر دیا۔ کیمیائی ہتھیاروں کا کنونشن دوما جیسے سنگین حملوں کے جواب میں طاقت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، مگر سلامتی کونسل کسی عملی قدم تو کجا ذمہ داری کا تعین کرنے کے میکانزم پر بھی متفق نہیں ہو پائی۔ ان تینوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی بجائے خود انتہائی اہم بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے لیے عمل کر رہے ہیں، تاہم اس دعوے کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ روس پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہ حملے سراسر غیر قانونی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی اولویت کا احترام کیا جائے۔ سلامتی کونسل کا کام خود اپنے ہاتھ میں لے کر دعویٰ کرنا کہ یہ عوامی مفاد میں کیا گیا ہے، اس سے روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کی عکاسی ہوتی ہے۔
شام پر میزائل حملوں کے قانونی جواز پر عالمی بحث پر یہ تھے فراز ہاشمی۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان میں وفاق کے وزیر زیر انتظام قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں پاک افغان سرحد پر ہونے والی ایک جھڑپ میں 2 پاکستانی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ رگزئی کی رپورٹ۔
کرم ایجنسی کے سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ جھڑپ آج صبح لوئر کرم ایجنسی کی سرحدی علاقے لاکتیگا میں اس وقت ہوا جب سرحد پار سے افغان فورسز کی طرف سے پاکستانی علاقے پر حملہ کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے آج جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں فرنٹیئر کور کے 2 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ بیان کے مطابق سیکیورٹی اہلکار سرحد پر باڑ لگانے کے لیے معمول کے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اس دوران ان پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاکستانی اہلکار انتہائی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ سرحد کے اس پار افغان علاقوں میں شہری ہلاکتوں سے بچا جا سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افواج کی سطح پر رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ مزید کشیدگی کو روکا جا سکے۔ ادھر مقامی لوگوں کے مطابق سرحدی جھڑپ کے بعد مقامی دیہات میں مساجد سے اعلانات کیے گئے جس میں لوگوں کو مسلح ہو کر سرحد پر جانے کا کہا گیا۔ مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات اعلی سطح پر شروع کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان نے سرحد پار سے دہشت گردی روکنے کے لیے کچھ عرصے سے افغان سرحد ڈیورنٹ لائن پر باڑ لگانے کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ تقریباً 2400 کلومیٹر پر مشتمل یہ سرحد دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ سے ایک مستقل تنازع رہا ہے، تاہم پاکستان نے کچھ مقامات پر باڑ لگانے کا کام مکمل کر لیا ہے، لیکن لمبی سرحد ہونے کی وجہ سے یہ عمل مزید کئی ماہ تک رہ سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس سرحدی تنازع پر متعدد بار جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں دونوں جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں سمیت کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان ابتدائی سے اس سرحد کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پشاور پولیس کے سربراہ محمد طاہر خان نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے کی سرحد پر نئی چوکیوں کے قیام سے اب مستقبل میں پشاور شہر ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی نے ان سے پوچھا کہ کیا ان چوکیوں کے قیام سے اکا دکا حملہ آوروں کے شہر میں داخلے کو روکنے میں مدد ملے گی۔
پولیس کا کانسیپٹ جس طرح سے چلتا ہے، یہ جو سیکیورٹی کریسنٹ کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے، اس میں 31 پولیس پوسٹ ہیں جو کہ سیٹلڈ اور ٹرائبل ایریا کے بارڈرز کے اوپر تعمیر کی گئی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کے ریچ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور ایک ہمارا یہ ایک ہراول دستہ ایک آگے ہے بارڈر کے اوپر، جس سے ہماری پریزنس وہاں پہ بڑھے گی۔ اب یہ پریزنس اس طرح سے ہوگی کہ اس سے وہیکولر پیٹرولنگ بھی پولیس کر سکے گی، یہاں سے فٹ پیٹرولنگ بھی پولیس کر سکے گی، اور یہاں پہ اگر کوئی انٹروژن یا کوئی کراس اوور کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی پولیس افیکٹو طریقے سے نظر رکھ سکے گی۔ اب اس میں آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی ایک شخص اگر کہیں سے کسی روپ میں داخل ہونے کی کوشش کرے، تو اس کی 100% گارنٹی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ ہم نے کوئی 31 چوکیوں سے ہم 100 کلومیٹر کا ایریا جو ہے تو وہ کمپلیٹلی کسی دیوار کی طرح کور ہو جائے گا، وہ تو پاسبل نہیں ہوگا۔ لیکن اٹ انکریزز پولیس ریچ، اب پولیس وہاں پہ ہوگی، وہ پھریں گے وہاں پہ جو قریب کے گاؤں ہیں، وہاں پہ ان کی انفارمیشن بڑھے گی، ان کی انٹیلیجنس آؤٹ پٹ ان کا بڑھے گا۔ اگر کوئی انٹروژن ہوتی ہے، پولیس کا رسپانس ٹائم بہت کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دور افتادہ جگہ ہے تو تھانے سے یا پولیس لائن سے نفری وہاں پہنچنے میں جتنا ٹائم لے گی، اس سے کہیں کم منٹوں کے اندر ان چوکیوں سے پولیس وڈ بی ایبل ٹو ریسپونڈ۔
ان چوکیوں پر تقریباً 1 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو کوئی دوسرا ٹیکنالوجی کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا بجائے اس کی کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہے؟
فزیکل ریچ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی کا اپنا رول ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا بوٹس آن دا گراؤنڈ۔ جب تک آپ بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کی جتنی بھی سرویلنس ہوگی، کسی قسم کی آپ کی ٹیکنیکل وہ ہوگا، تو وہ آپ کو انٹیلیجنس تو فراہم کر سکتی ہے، لیکن جو فزیکل انگیجمنٹ ہے وہ آپ کی ٹروپس اور آپ کی ریسورسز کی پریزنس سے ہوگی۔ تو ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ آپ کی آؤٹ ریچ کو بڑھا دے۔ اگر پشاور کی اوور آل میں آپ کو ڈائنامکس کا بتاؤں تو اٹ از ان 3 کنسنٹرک سرکلس۔ سب سے باہر کا علاقہ آپ کا متنی، بڈا بیر، مترا، ریگی، یہ ایریا آپ کا سب سے آؤٹر کارڈن ہے آپ کا۔ اس کے بعد پھر آپ کا سینٹرل کارڈن آ جاتا ہے، جس میں خزانہ کا ایریا آ جائے گا، اس میں چمکنی آ جائے گا، سبرب وغیرہ، یکتوت، بھنامانی، یہ ایریا آ جائے گا، اور اس کے اندر پھر مین سٹی اور کینٹ کا ایریا آتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اس کو مختلف فلٹرز لگائیں اور وی پروٹیکٹ اور میک دا سٹی ایریاز سیف ان کنسنٹرک سرکلس۔
پشاور میں اب حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں، تو کیا یہ چوکیاں 8-9 سال دیر سے نہیں بنی ہیں؟
نہیں جی، اس میں میں عرض کروں گا، اگر ہم اس ایریا کے جغرافیائی اور جیو اسٹریٹیجک سچویشن کو دیکھیں، پشاور کی اور خیبر ایجنسی جو ہمارے سم سے متصل ایجنسی ہے، تو اٹ ہیز ہسٹری کہ یہاں پہ ہمیں ایسا آپریٹس، ایسا انفراسٹرکچر، ایسا نظام، ایسی اسٹریٹجی چاہیے کہ ہم یہاں پہ ویل انٹرینچڈ ہوں اور ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ شکر الحمدللہ ابھی تو حالات کافی بہتر ہیں، لیکن ہمیں خدشات رہتے ہیں، سیکیورٹی کے خدشات وہ موجود ہیں۔ اور اگر آپ ریجنل اس کی بات کریں، پاکستان اور ہمارے جو باقی پڑوسی ممالک ہیں، یا فار دیٹ میٹر ایون ہم تھوڑا دور بھی چلے جائیں، تو وی ہیو ٹو بی ویری الرٹ۔ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پریپیئرڈ رہنے کی ضرورت ہے۔
اچھا طاہر صاحب، یہ چوکیوں کے قیام سے لوگوں میں تحفظ بڑھا ہے، تو کیا ان چوکیوں کے لیے آپ لوگوں نے مزید ریکروٹمنٹ بھی کی ہے؟ آپ مزید پولیس اہلکار بھرتی بھی کر رہے ہیں؟
فی الحال ہماری جو ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہیں ہم ان میں سے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وی ول ریکوائر فورس فار دیٹ, جس کے لیے ہم نے اپنے سینئرز کے تھرو پروونشل گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے. تقریباً 750 سے لے کے 800 تک اہلکار ہمیں اس میں چاہیے ہوں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوکل ریزیڈنٹس یا چوکیوں کے ارد گرد کے علاقے سے لوگوں کا رسپانس کس طرح سے ہے, تو اٹ از پازیٹیو ایز فار ایز دا انفراسٹرکچر از کنسرنڈ, کیونکہ جو 31 چوکیاں ہیں ان میں سے 17 چوکیز جو ہیں وہ ان کی لینڈ پرچیز کی گئی ہے, باقی جو ہے وہ یا پولیس کی اپنی لینڈ تھی یا پھر لوگوں نے ڈونیشنز کی ہیں. تو اٹ از اے میٹر آف گریٹ پرائڈ کہ پولیس کو لوگوں نے اپنی زمینیں باقاعدہ لکھ کے اور ان کو پولیس کو دے دی ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے 16 رکنی قومی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. کپتان سرفراز احمد ہوں گے جبکہ یاسر شاہ اور وہاب ریاض ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے. ٹیم میں 5 ایسے کھلاڑی بھی شامل کیے گئے ہیں جو پہلی بار ٹیسٹ ٹیم میں ملک کی نمائندگی کریں گے. اس موقع پر چیف سلیکٹر انضمام الحق نے کہا,
یہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے ہم نے اس کو نا دو چیزوں کو خاص طور پہ مد نظر رکھا ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے اس ٹیم میں نا بیٹنگ کو اپنی مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے, اور تھوڑا سا اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ ہمارا ورلڈ کپ ہے نا انگلینڈ میں ہے, تو ہم اپنے جتنے ینگسٹرز کو چانس دے سکتے ہیں تو ضرور ہمارے لڑکے ادھر ایکسپیرینس لیں.
قومی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف 1 جبکہ انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی. تینوں میچوں کی یہ سیریز 11 مئی سے شیڈیول ہے. 4 اپریل کو شروع ہونے والی 21ویں کامن ویلتھ گیمز کی اختتامی تقریب آسٹریلیا کے شہر گولڈ کوسٹ میں منعقد ہوئی. کامن ویلتھ گیمز کا اختتام پوائنٹس ٹیبل پر آسٹریلیا کی پہلی پوزیشن کے ساتھ ہوا. آسٹریلیا نے 80 سونے کے تمغوں سمیت مجموعی طور پر 198 تمغے حاصل کیے, جبکہ انگلینڈ 45 سونے کے تمغوں کے ساتھ دوسرے اور انڈیا 26 سونے کے تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. اس ایونٹ میں پاکستان نے 1 سونے اور 4 کانسی کے تمغے حاصل کیے. کرکٹ میں انڈین سپر لیگ کے 12ویں میچ میں کنگز 11 پنجاب اور چنئی سپر کنگز کی ٹیمیں انڈیا کے شہر چندی گڑھ میں مد مقابل ہیں. چنئی سپر کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. ادھر ایف اے کپ میں خواتین مقابلوں کے سیمی فائنل میں آرسنل کی فٹ بال ٹیم ایورٹن کو 2-1 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی ہے.
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئی تھی نازیہ گلزار. پاکستان کے شہر لاہور میں سپریم کورٹ کے جج کے گھر پر 2 بار فائرنگ کی گئی ہے. اس واقعے میں وہ محفوظ ہیں. دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے سن سکیں گے. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے عبداللہ فاروقی کی زبانی.
ریاست
روسی صدر ولادیمیر پیوتن کا کہنا ہے کہ شام پر مغربی طاقتوں کے مزید حملوں سے عالمی سطح پر افراتفری پھیل سکتی ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کا کہنا ہے کہ امریکہ شام میں اہداف کے حصول سے قبل فوجیں واپس نہیں بلائے گا۔ بارسلونا میں ہزاروں افراد سڑکوں پر کیٹالونیا کے علیحدگی پسند رہنما کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور مالی میں عسکریت پسندوں نے اقوام متحدہ کی امن فوج کے اہلکاروں کا روپ دھار کر ٹمبکٹو کے پاس دو فوجی اڈوں پر انوکھا حملہ کیا ہے، جس میں ایک اہلکار ہلاک اور دیگر 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور آسٹریلیا میں گولڈ کوسٹ میں ہونے والی رنگا رنگ اختتامی تقریب کے ساتھ ہی دولت مشترکہ کھیل ختم ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا میڈل ٹیبل پر سر فہرست رہا۔ اگلے دولت مشترکہ کھیل 2022 میں برطانیہ کے شہر برمنگھم میں منعقد ہوں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الحسن کے گھر پر دو بار فائرنگ کی گئی۔ وہ اس واقعے میں محفوظ رہے، دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے بی بی سی کی نامہ نگار حنا سعید۔
سپریم کورٹ کے ترجمان کے مطابق لاہور میں جسٹس اعجاز الحسن کے گھر فائرنگ کا واقعہ دو بار پیش آیا۔ پہلی دفعہ فائرنگ گزشتہ رات کی گئی، جس کے بعد آج صبح پھر ان کے گھر پر فائرنگ کی گئی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار اس واقعے کی تحقیقات کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور خود جسٹس اعجاز کے گھر پہنچے۔ چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب کو بھی طلب کیا اور رینجرز بھی جسٹس اعجاز الحسن کے گھر پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق گھر کے صحن سے ایک گولی کا خول ملا ہے اور فورینسک ٹیم نے مکمل شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن تھانے کے محرر محمد جہانگیر نے بی بی سی کو بتایا کہ جسٹس اعجاز الحسن کے گھر فائرنگ کا مقدمہ ان کے گارڈ کے بیان پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ملزموں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار کے صدر پیر کلیم خورشید نے کہا ہے کہ ایسے واقعات بالکل برداشت نہیں کیے جائیں گے۔
ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جے آئی ٹی بنائی جائے، اس کی انکوائری کی جائے اور سپیڈی یہ جو ہے اپنا ٹیررسٹ کورٹ کے تحت اس کا ٹرائل کیا جائے اور ملزم کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر تو جے آئی ٹی ہوتی ہے، ملزمان تک نہیں پہنچتا، یہ ان ٹریسڈ رہتا کیس، تو پھر تو ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ پھر ہم آل پاکستان بیس پہ کنونشن بلائیں گے اور اس کے لیے آئندہ لائحہ عمل طے کریں گے۔
دوسری جانب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کو جلد از جلد کٹہرے میں لائے جانے کا حکم دیا ہے۔ سرکاری خبر رسائی ایجنسی اے پی پی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرسنل سیکرٹری اس واقعے کے بعد جسٹس اعجاز الحسن کے مکان پر پہنچے، لیکن سپریم کورٹ کی انتظامیہ نے ان کو جسٹس اعجاز سے نہیں ملنے دیا۔ آئی ایس پی آر نے واقعے کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امن و استحکام کی صورتحال میں بہتری کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں اور متعلقہ فریقین ریاستی اداروں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ یاد رہے کہ جسٹس اعجاز الحسن سپریم کورٹ کے اس پانچ رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے 28 جولائی 2017 کو پاناما اسکینڈل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اور ان کے بچوں کے خلاف بیرون ممالک اثاثے بنانے کے الزام میں احتساب عدالتوں میں 3 ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ نااہلی کیس کا فیصلہ دینے والے پینل میں بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف احتساب عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی نگرانی کے لیے بھی جسٹس اعجاز الحسن کو نگران جج مقرر کر رکھا ہے۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
سامعین، کی آرا پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آپ کا خط اور ان کے جوابات ابھی آنے کو ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات، جو ہر ہفتے آپ کے لیے وسعت اللہ خان لے کر آتے ہیں۔
لاڑکانہ میں نشے میں دھت مقامی باسروں کے ہاتھوں گلوکارہ ثمینہ سندھو کے بھری محفل میں قتل کی۔ میں نے بھی ٹویٹر اور فیس بک پہ شدید مذمت کی اور اپنے ٹی وی ٹاک شو میں درد بھری آواز میں ہم کس پستی میں گر گئے ہیں ٹائپ دکھ کا اظہار کیا۔ اس بہیمانہ قتل کے بعد میں احتجاجی دستخطی مہم میں حصہ لینے کو بھی تیار ہوں، مگر ثمینہ سندھو جیسے لاوارثوں کے لیے کسی ریلی یا دھرنے کا حصہ بننا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ ایک تو موسم بہت گرم ہے، پھر یہ کہ ثمینہ کا تعلق گانے والے طبقے سے ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اس کی برادری کے مٹھی بھر گلوکاروں اور سازندوں نے کئی قصبات میں مظاہرے کیے اور انتظامیہ نے نوٹس بھی لے لیا؟ آپ کی طرح مجھے بھی ہزارہ قوم کی نسل کشی پہ بہت صدمہ ہے۔ دل کڑتا ہے کہ کوئٹہ میں وہ کئی کئی دن تک کھلے آسمان تلے صرف اس مطالبے کے لیے وقتاً فوقتاً دھرنا دیتے رہتے ہیں کہ انہیں بھی بلا خوف جینے کا حق دیا جائے۔ کیسی شرمناک بات ہے کہ کوئی وزیر، مشیر یا غیر ہزارہ معتبر اظہار یکجہتی کے لیے چند گھڑی بھی ہزارہ دھرنے میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ مگر مجھے بھی کبھی یہ خیال نہ آیا، کیا فائدہ خامہ خام تنازع بننے اور نظروں میں آنے کا؟ میرے بیٹھنے سے ان کا قتل تھوڑی رک جائے گا۔ ویسے بھی میں ایک غیر جانبدار پروفیشنل ہوں، میرے قارئین اور سامعین میں سنی بھی تو اچھے خاصے ہیں، خامہ خواہ ایک شیعہ اور وہ بھی ہزارہ کے ساتھ تصویر میں آنے کا فائدہ؟ سوشل میڈیا کی حد تک اظہار یکجہتی ہی ٹھیک ہے۔ بے گناہ مشال خان کے مجمع کے ہاتھوں قتل سے کروڑوں کی طرح میرا دل بھی دہل گیا، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مشال خان کے حق میں کھلم کھلا لکھا جائے اور جو لوگ مشال خان کو توہین رسالت کا مرتکب سمجھ رہے ہیں ان کے جلوسوں اور ریلیوں کے جواب میں ہم بھی منظم ہو کے کچھ کریں۔ اس سے تو انارکی پیدا ہو جائے گی نا۔ میں بزدل بالکل نہیں، مگر پاگلوں کے منہ لگنے سے کیا حاصل؟ کیا یہ کافی نہیں کہ میرا دل مشال خان کی بے گناہی کے باوجود اس کے زندہ اہل خانہ کی محدود نقل و حرکت اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے کی اطلاعات سن سن کے آج بھی افسردہ ہے؟ میں اکیلا تو نہیں، مجھ جیسے احتیاط پسند کروڑوں میں ہیں۔ جموں کی 8 سالہ بکروال آصفہ کے ریپ اور قتل کی خبر بھارتی میڈیا اور دلی تک پہنچنے میں 3 ماہ لگ گئے۔ میں نے اپنے ایک ہندو دوست سے پوچھا اتنا وقت کیوں لگا؟ اس نے ای میل کی کہ بات یہ ہے بھائی کہ 3 ماہ ہم یہی ناپتے رہے کہ اس بچی کا نام آصفہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور اگر یہ گھٹنا جموں کی بجائے اڑیسہ یا جھارکھنڈ یا کہیں بھی گھٹ جاتی تو جو ریلیاں آج نکل رہی ہیں وہ فروری میں ہی نکل چکی ہوتی۔ آصفہ کی ٹریجڈی بہت بڑی ہے، مگر ضمیر بھی آج کل کے ماحول میں ادھر ادھر دیکھ کے ہی جاگتا ہے۔ قندوز اگر افغانستان میں نہ ہوتا تو ہمیں اپنا غصہ کھل کے دکھانے میں ذرا آسانی ہو جاتی۔ یمن میں اگر بشار الاسد کی حکومت ہوتی تو بے نقط سنائی جا سکتی تھیں۔ محمد بن سلمان اگر سعودی ولی عہد ہونے کی بجائے شام کے صدر ہوتے تو ان کی تبدیل پسند پالیسیوں کو بہت آرام سے خراج دشنام پیش کیا جا سکتا تھا۔ اخلاقیات و ضمیر کی کسک اپنی جگہ، مگر آج کل رد عمل خانوں میں بانٹ کے رکھنا پڑتا ہے، کہیں کوئی کچھ اور نہ سمجھ لے۔ ہماری منافقت کو دفع کیجئے، یہ بتائیے کہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟
ابھی آپ سن رہے تھے وسط اللہ خان کا ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات۔ اگر آپ یہ کالم دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں bbcurdu.com پر۔ اور اب سنیے سامعین کی آرا پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف فقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ ڈیفینس کالونی لاہور سے غزالہ خان لکھتی ہیں، ہمارے انارکلی والے گھر کے سامنے ایک دکان تھی جہاں فاؤنٹین پین ملتے تھے۔ اس پین میں سیاہی بھر کر لکھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ جب سے بال پوائنٹ استعمال کرنے لگی ہوں میری لکھائی بہت خراب ہو گئی ہے، اتنی خراب کہ آپ نے میرے خط کا ایک حصہ پڑھا ہی نہیں۔ بہرحال آپ کے یہاں سے میرے 2017 کے دوران لکھے ہوئے دونوں خطوط نشر ہو گئے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے، کیونکہ سال بھر کے خطوط کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ خطوط مسٹر اسلم بروہی کی طرف سے موصول ہوئے، لیکن ان کے 300 خطوط میں سے آپ نے صرف 47 خطوں کا جواب دیا، یعنی ان کا رزلٹ کوئی 16% رہا، جبکہ سال بھر میں میں نے جو دو خطوط بھیجے تھے مجھے ان دونوں کا جواب مل گیا، گویا میرا رزلٹ 100% رہا۔
دیکھیے، جس خط میں کوئی جواب طلب بات ہو اسے ہم ضرور نشر کرتے ہیں۔
غزالہ خان لکھتی ہیں، میری خراب لکھائی کے باعث آپ نے مشورہ دیا تھا کہ میں خط ٹائپ کر کے بھیجا کروں، لیکن ٹائپ تو دفتری خطوط اور عرضیاں وغیرہ ہوتی ہیں، دل کی بات تو کاغذ پر قلم کے ذریعے ہی کہی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آج کا خط میں ایک سہیلی کو ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ پاکستانی فلم دوستی کا ایک گانا بھی تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ گنگنا رہی ہوں۔ چٹھی ذرا بی بی سی کے نام لکھ دے، हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। आगे चल कर लिखती हैं, मैं बीबीसी की तमाम नशरियात बहुत गौर से सुनती हूँ और हफ्ते में 5 दिन टीवी चैनल आज पर बीबीसी उर्दू की नशरियात बाकायदगी से देखती हूँ। अब्दुल्ला फारूकी मेरे पसंदीदा ब्रॉडकास्टर हैं और आपके प्रोग्रामों में मुझे नुसरत जहां का बॉलीवुड, फीफी हारून के इंटरव्यूज़, वसुला खान का रेडियो कॉलम और आपका ख़त मिला बहुत पसंद है।
हमारी मेहनत को सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा। हम माजरत खाएं कि आज भी हम आपके ख़त में से सिर्फ चंद चीदा चीदा हिस्से ही पढ़ सके, पूरा ख़त पढ़ने के लिए शायद पूरा प्रोग्राम दरकार होता। बहरहाल हमारी नशरियात के बारे में अपने रद्द अमल से हमें आइंदा भी आगाह रखिए।
फैसलाबाद से सगीरा मोजेस लिखती हैं, आपको फैसलाबाद से जो खतूत मौसूल होते हैं उनमें कई खतूत को आप लॉयलपुर से मंसूब कर देते हैं जो कि फैसलाबाद का पुराना और मतरूक नाम है। मालूम नहीं कुछ लोग आज भी इस शहर को लॉयलपुर क्यों कहने की वकालत करते हैं।
जी वो इसलिए लॉयलपुर कहने पे इसरार करते हैं कि 1880 में इस शहर की बुनियाद लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स जेम्स लॉयल ने रखी थी, उसी के नाम पे शहर लॉयलपुर कहलाया।
इस शहर को आबाद करने का मकसद ये था कि आपाशी के नए नहरी निज़ाम को इस्तेमाल में लाने के लिए आबादी को वहाँ मुंतकिल किया जाए।
लालपुर का मशहूर घंटाघर तो आपने देखा होगा, उसका डिज़ाइन भी ज़िला झंग के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन पोहम यंग ने यूनियन जैक की तर्ज पर तैयार किया था।
यानी बरतानवी झंडे की तरह इसके मरकज से भी 8 रास्ते निकलते हैं और मलका विक्टोरिया ने जब कैसर हिंद का खिताब कबूल किया तो इसकी याद में कैसर गेट और कैसर बाग की तामीर हुई।
गोया बरतानवी हिंद की तारीख लॉयलपुर के रेशे रेशे में बसी हुई है, इसलिए अगर लोग इस शहर को फैसलाबाद की बजाय इसके असल नाम लॉयलपुर से पुकारना चाहते हैं तो उनकी बात समझ में आती है।
कुहाट से रहमत लाची लिखते हैं, कुहाट का मशहूर कस्बा लाची कोई 350 साल से यहाँ आबाद है। 2 बरस पहले इसे तहसील का दर्जा भी दे दिया गया। ये इलाका मादनियात से मालामाल है और यहाँ की गैस 24 इंच कुतर की पाइपलाइन के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है, लेकिन खुद लाची की तहसील गैस की नेमत से महरूम है। इस तरह की बेइंसाफियां देखकर ख्याल आता है कि हमारे हुक्मरान इन बातों पर गौर क्यों नहीं करते, शायद उनके पेश नज़र कुछ और मसाइल हैं। हैरत है कि इब्ने खुलदून ने सदियों पहले ये बात कैसे कह दी।
रहम आता है उस कौम पर कि जिसके हुक्मरान ताजिर हों, वो पैसे के बलबूते पर इख्तदार हासिल कर लेते हैं और फिर मजीद पैसा कमाने के लिए अपने इख्तदार को इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा आरिफ, मौका महल हो या ना हो, लाची साहब खत के आखिर में एक शेर जरूर जड़ देते हैं। अच्छा। आज भी खत के आखिर में उन्होंने मरहूम अजमल खट्टर का एक पश्तो शेर कोट किया है।
हाँ, लेकिन इसका तर्जमा भी तो दे दिया उन्होंने साथ के, ऐ फूलों की टहनी तेरी जवानी सदा बहार रहे, मुझ जैसा थका मांदा मुसाफिर चंद घड़ियां तेरे साए में पनाह लेना चाहता है।
तो बढ़ते हैं अगले खत की तरफ जो कि यकीनन भारत से आया है।
जी हाँ, जहानी इंदिरा गांधी की शिबी वाला टिकट लगा हुआ है इस पर
और मकतूब निगार का नाम गालबन खिलाड़ी सिंह है।
लेकिन गालिबन क्यों?
इसलिए कि हमारी सहूलत की खातिर उन्होंने हिंदी या गोरमुखी के बजाय रोमन हरूफ में खत लिखा है, इसलिए पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रही है। बहरहाल इन्होंने हमारी मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज का जिक्र करते हुए बताया है कि इन्हें किसी मीटर बैंड पर भी हमारी आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती।
इसका तो एक ही इलाज है सरदार जी कि आप अपने नन्हे मुन्ने ट्रांजिस्टर को खैरबाद कह के ज़रा कंप्यूटर पे आ जाइए, आपको हमारी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देगी और आप हमारे पिछले प्रोग्राम भी सुन सकेंगे।
अच्छा आरिफ, ज़िला खानवाल से रोहेल साहब ने भी पूछा है कि साफ़ सुथरी आवाज़ और लहरों के शोर से मुबर्रा नशरियात सुनने के लिए कौन सा रेडियो इस्तेमाल करना चाहिए।
रोहेल साहब की खिदमत में भी यही गुजारिश है कि वो अपने कंप्यूटर से रुजू करें।
लेकिन मूसा खेल के फतेह मोहम्मद साहब को आप क्या मशवरा देंगे जो कि गुस्से में ऐसे भरे बैठे हैं कि बीबीसी से हर तरह का ताल्लुक ख़त्म कर देने की वार्निंग दे रहे हैं।
फतेह मोहम्मद साहब की शिकायत भी चूंकि हमारा सिग्नल वसूल करने वाले रिसीवर से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए उन्हें भी हमारा मुखलिसाना मशवरा है कि जिस तरह की साफ़ सुथरी और लहरों के शोर से आज़ाद आवाज़ सुनने के वो मुतमन्नी हैं वो क्वालिटी उन्हें कंप्यूटर ही पे हासिल हो सकती है। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का अब एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ज़माने में कागज़ पेंसिल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे।
वैसे फतेह मोहम्मद साहब हमारे उन चंद सामाईन में से हैं जो आज भी इंतहाई खुशखती से हमें मकतूब लिखते हैं और उनकी लिखाई पर किसी प्रोफेशनल कातिब की महारत का गुमान होता है।
تو فتح محمد صاحب سے گزارش ہے کہ مکتوب نگاری کا سلسلہ بند نہ کریں. پیروئے ہوئے موتیوں جیسی یہ نایاب تحریر, اس سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں؟
سامعین, آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں بتانا چاہیں تو خط لکھ کر رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
ابھی آپ سن رہے تھے سامعین کی آرا پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا. آج سیربین کا بڑا موضوع تھا شام پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کل کی کارروائی کے بعد کی صورتحال. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام پر میزائل حملے کا دفاع کیا ہے, جبکہ روس نے اسے جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عالمی صورتحال میں افراتفری پھیل سکتی ہے. ادھر سعودی عرب کے شاہ سلیمان عرب لیگ کے سالانہ اجلاس میں اگرچہ شام پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے کا ذکر تو نہیں کیا, لیکن ایران پر خطے میں مداخلت کا الزام ضرور عائد کیا ہے. عرب لیگ کا یہ اجلاس امریکہ, برطانیہ اور فرانس کی جانب سے شام پر میزائل حملوں کے اگلے روز شروع ہوا ہے. یاد رہے کہ عرب لیگ نے شام کی رکنیت 7 سال پہلے منسوخ کر دی تھی. ابتدائی تقریب سے خطاب میں شاہ سلیمان نے زیادہ وقت ایران پر تنقید کرنے میں صرف کیا ہے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اتوار اور 15 اپریل کا سیربین آپ بی بی سی اردو سروس میں نصرت جہاں کے ساتھ سن رہے ہیں. اب وقت ہوا ہے آج کے خصوصی انٹرویو کا. رانگ نمبر اور جوانی پھر نہیں آنی جیسی ہٹ فلموں کے بعد سوہائے علی آبرو پاکستان کی فلموں سے کچھ غائب سی ہو گئی تھیں, لیکن اس ہفتے ان کی فلم موٹر سائیکل گرل ریلیز ہوئی ہے, جو پاکستانی بائکر زینت عرفان کی سچی کہانی پر بنائی گئی ہے. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے سوہائے سے بات کی, سنیے ان کی گفتگو.
سہائے علی ابرو, ہماری کراچی کے اسٹوڈیو میں آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں. میں لندن میں ہوں تو ذرا دور ہوں, مگر لگ رہا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا حال ہیں آپ کی؟ ٹھیک ہیں؟
ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک.
بس یہاں سردی زیادہ ہے, آپ جہاں اتنی ہے تو گرمی ہوتی ہے تھوڑی بہت. تو
آج کل تو بہت زیادہ ہے گرمی.
ہاں, کیونکہ آپ کی نئی فلم آ رہی ہے.
جی بالکل,
ہے نا,
بالکل.
اور موٹر سائیکل گرل, آپ نے فلمیں تو پہلے بھی کی ہیں, رانگ نمبر آپ کی آئی, جوانی پھر نہیں آنی آپ کی آئی, مگر یہ ایسی فلم ہے جو آپ کے اور آپ کے کیریکٹر کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. یہ فلم بہت آپ کے کندھوں پہ, میں بوجھ تو نہیں کہوں گی کیونکہ ایک فلم ہے تو فلم بوجھ نہیں ہونی چاہیے, فلم جو ہے خوشی کی بات ہوتی ہے, مگر پھر بھی ریسپانسبلٹی بہت ہے کیونکہ آپ یہ فلم چلائیں گی.
جی بالکل, ریسپانسبلٹی کافی ہے. جو میری پچھلی دو فلمیں تھیں ماشاء اللہ سے کافی اچھی فلمیں رہیں, کافی اچھا بزنس کیا,
دونوں بہت بڑی ہٹ تھیں,
ہٹ گئیں ماشاء اللہ سے, اینڈ میرا کام بہت اپریشیٹ کیا گیا.
ایم اے
بالکل,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو ہے وہ زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا. اینڈ آئی واز جسٹ ریئلی اوور ویلمڈ ایٹ دیٹ ٹائم وین بوتھ دی فلمز ورکڈ. اینڈ سی واٹ یو سیڈ, ایکٹنگ اور یہ کام ایسا ہے کہ یو کین اونلی ڈو اٹ اف یو ریئلی لو اٹ. سو آبویسلی میں بوجھ تو نہیں کہوں گی, دس از سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. وین دی اسکرپٹ کیم ٹو می آئی فیلٹ لائک اٹ واز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. وین عدنان اسپوک ٹو می, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اسکرپٹ ہے اور یہ کہانی ہے اور اس لڑکی پہ یہ فلم بیس کرتی ہے اور ہم اس طریقے سے پلان کر कर रहे हैं. आई वाज लाइक यू आर लाइंग एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं ये हम कर रहे हैं. सो फॉर मी इट वाज लिटरली टू गुड टू बी ट्रू. आई वाज रियली ओवरवेल्म्ड.
इस किस्म के जो रोल हैं सुहाई, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जिसमें एक लड़की के एम्बिशन के बारे में बात हो रही हो कि वो अपने वालिद का ख्वाब पूरा कर रही है और अपना खुद का ख्वाब भी एक तरह से वो हो गया कि वो लाहौर से फिर चाइनीज बॉर्डर तक मोटरसाइकिल पे जाए. मुश्किल से इस किस्म की फिल्म बनती है, फाइनेंस होती है. इट्स अ ह्यूज अंडरटेकिंग.
ऑफ कोर्स इट इज. एज एन एक्टर आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं आप अपना 100% हर दफा देते हैं, चाहे आप छोटा रोल कर रहे हो बड़ा रोल कर रहे हो, दैट डजंट मैटर. लेकिन ऑब्वियसली इस फिल्म पे मुझे पता था दैट आई हैव टू बी स्पॉट ऑन. I have to give it my 110%. And Adnan and I, we really worked on the script and on my role and creating the role, creating the headspace. वो सब हमने shooting से पहले we sat down, we had sessions.
मैंने अदनान का interview किया था तो उन्होंने कहा कि सुहाई मेरी partner in crime थी इस film में.
जी बिल्कुल. वो actor को सारा environment create करके देते हैं, आपको mentally help करते हैं उस जगह तक पहुँचाने में जहाँ आपका character इस वक्त खड़ा है. तो वो I think बहुत सारे directors नहीं करते. बहुत दफा ये चीज एक्टर्स पे छोड़ दी जाती है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स द एक्टर्स जॉब टू फिगर ऑल ऑफ दिस आउट आई गेस. बट अदनान रियली वर्क्स विद यू वेरी क्लोजली. वो आपके साथ मिलके मतलब मेरे लिए आई थिंक मैंने इस फिल्म में जो भी किया है मैंने बिल्कुल अदनान को फॉलो किया एंड ही इज रियली रियली गाइडेड मी थ्रू द होल प्रोसेस. बस सब फिंगर्स क्रॉस्ड हैं इंशाल्लाह. आई होप दैट पीपल सी द फिल्म फॉर व्हाट इट इज.
मैंने सुना आपने इस फिल्म के लिए खास तौर पर आपकी ट्रेनिंग हुई थी मोटरसाइकिल पर.
जी
लाहौर में मेरा ख्याल हुई थी.
दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम वेयर आई जेन्युइनली प्रेप्ड फॉर अ रोल. मैंने जितने भी किरदार पहले अदा किए हैं टेलीविजन पे या फिल्मों में, यू नो लाइक व्हाट आई प्लेड इन जवानी फिर नहीं आनी वाज वेरी क्लोज टू मी.
आप भी एक स्पॉइल्ड रिच लड़की हैं.
मैं स्पॉइल्ड रिच लड़की तो खैर नहीं कहूंगी अपने आप को, लेकिन वो जो कैरेक्टर था उसे मुझे बनाना नहीं पड़ा. आई हैड सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स लाइक दैट इन माई लाइफ राइट. तो वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था. सिर्फ सेट पे आना है और आपको यू जस्ट हैव टू बी फनी एंड यू हैव टू बी द वे यू आर off screen. So with this role, Adnan very specifically told me from day one कि ये रोल आपसे बहुत मुख्तलिफ है सुहाए, तो आपको इसके लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी. अदनान मुझे स्पेसिफिकली सेट पे कहा करते थे आई थिंक जब आखिर के दिन थे कि मैं कल सेट पे सुहाए को ना देखूं, मुझे सुहाए नहीं चाहिए.
अच्छा मेथड एक्टिंग.
इस फिल्म के बाद मैं अब फील करती हूँ कि मेरा एक्टिंग प्रोसेस काफी चेंज हो गया है. एज एन एक्टर आई हैव चेंज्ड एंड आई हैव लर्नड अ लॉट.
हमारे यहाँ ये होता है कि रोल जरा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और फिर आर्टिस्ट जो है वो उभरता नहीं है, वो ग्रो नहीं करता.
बिल्कुल यही चीज मेरे साथ हो रही थी. जिस तरह मुझसे बहुत लोग इंटरव्यूज में पूछते हैं कि आपने एक हाइटस लिया था 2 साल के लिए और आपने फिल्में नहीं की और आप काफी सीन से गायब थी.
अच्छा, वो आपने खुद ही बात
मैंने खुद ही बात कर ली इस बारे में बिफोर यू आस्क मी. मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं 2 साल कुछ नहीं करूंगी और मैं ब्रेक.
और स्पेशली सुहाई देखें, आपकी 2 फिल्में इतनी बड़ी रॉन्ग नंबर और फिर जवानी फिर नहीं आनी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी. तो फिर उस पर एक्टर जो है वो कैपिटलाइज भी करना चाहता है.
जब जवानी फिर नहीं आनी रिलीज हुई उसके बाद ऑब्वियसली मैं कुछ टाइम ऑफ लेना चाहती थी बिकॉज मेरे लिए काफी ओवरवेलमिंग था वो साल 2015 बिकॉज मैंने 2 फिल्मों की शूट की थी एंड देन 5 गाने थे. वन जवानी फिर नहीं आनी रिलीज एंड वाज आउट. मैं चाहती थी कि मैं 2-4 महीने सिर्फ अनवाइंड करूं. और
2-4 महीने से 2 साल हो गए.
2 साल बिल्कुल हो गए. उसका रीजन सिर्फ ये था रीफी जो मेरे पास स्क्रिप्ट्स आ रहे थे, जिस तरह के रोल्स आ रहे थे. एक तो ऐसा होता है हमारे यहाँ आई थिंक इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, लेकिन जब कोई एक चीज हिट हो जाती है हर कोई उस चीज को फॉलो करना चाहता है. पीपल डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद एक्टर्स विद देयर पोटेंशियल विद द काइंड ऑफ स्टफ दे कैन डू. पीपल जस्ट वांट पक्की पकाई दाल. अगर आपकी कोई कैरेक्टर हिट हो गया
है
बिरयानी. लेकिन माई पॉइंट हियर इज ऑन अ वेरी सीरियस नोट. हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे नाम आपके जहन में आएंगे. हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे कमाल के एक्टर्स हैं. अगर वो एक इनोसेंट या रोने धोने वाला रोल अच्छा करेंगे, रोती अच्छा है, तो उसको रोने वाले रोल मिलेंगे. तो मैं टेलीविजन कह रही थी तो जो मेरा पहला सीरियल था उसमें आई वॉज प्लेइंग अ वेरी रिग्रेसिव गर्ल हु इज वेरी शाय. तो उस वक्त मुझे वैसे ही रोल ऑफर होते थे. मुझे उस वक्त लोग बोलते थे आप सिर्फ रोती हैं टीवी पे और कुछ नहीं करती. फिर एकदम से प्यारे अफजल वर्क आउट एंड वो मेरा कैरेक्टर काफी हिट हो गया. तो उसके بعد مجھے صرف پٹاخہ رولز ملتے تھے. اینڈ یو نو when when جوانی پھر نہیں آنی ہیپنڈ, اس کے بعد جو میرے پاس اسکرپٹس آ رہے تھے یا جو پروجیکٹس یا جو بھی چیزیں, آپ کا نام یہ نہیں ہے
سہائی پٹاخہ علی ابرو, نہیں
سہائی پٹاخہ, آئی تھنک یہ رکھ دینا چاہیے,
ہے نا,
کچھ ایسا ہونا چاہیے, بیکاز آئی تھنک دا ورڈ ایکچولی ریئلی ریزونیٹس ود می. بٹ اس وقت یہی ہوا, بہت ساری ایسے آفرز تھیں جو گانوں کی تھیں, بیکاز پیپل نیو دیٹ اوکے شی از گڈ ایٹ ڈانسنگ, سو لیٹس یوٹیلائز دیٹ.
سہائی ڈانس کو آپ ڈاؤن پلے بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں شاید سب سے بہتر ڈانسر آپ ہی ہیں. اچھا اگر آپ مادھوری ڈکسٹ کو بھی دیکھ لیں یا ہمارے جو وجنتی مالا یا جو بھی ایسی ایکٹریسز تھیں ہمارے ملک میں,
ایسے نام لے لیے ہیں کہ میں بلش کر رہی ہوں,
پاکستان میں اداکارہ رانی, مطلب وہ ایکٹنگ کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں اور ان کی جو ڈانسنگ پراویس ہے جس طرح وہ ڈانس بھی کرتی, کیونکہ ہمارے جو ساؤتھ ایشین جو فلمیں ہیں اس میں ڈانس ایک کم چیز نہیں ہوتی.
ایگزیکٹلی, اینڈ فیفی آئی ٹرولی ٹرولی انجوائے ڈانس, یو نو اٹس سم تھنگ میرے لیے بہت,
وہ جو کنڈی دروازے کی,
جی بالکل, میں بہت انجوائے کرتی ہوں سانگ اینڈ ڈانس, اینڈ ڈانسنگ
نظر آتا ہے, نظر آتا ہے.
اس طرح کی ٹرمز لوگ یوز کرتے ہیں نا کہ وہ تو اتنی, وہ تو خوشی سے ناچ اٹھی, آپ خوشی سے ناچتے,
مطلب آپ اتنا اچھا ناچتی ہیں سہائی کہ جب آپ کی شادی ہو تو آپ خوشی سے ناچیں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں.
بالکل
بالکل, ابھی نہ کریں, ٹائم ہے,
نہیں نہیں بہت ٹائم ہے, بہت
ابھی نہ کریں. اڑتے اڑتے یہ بات آئی ہے کہ آپ جوانی پھر نہیں آنی پارٹ ٹو میں ایک بہت اسپیشل اپیئرنس کر رہی ہیں دوسرے ہاف میں, کیا یہ سچ ہے؟
یہ دس لٹل برڈی جو اڑتے اڑتے آپ کے پاس آئی ہے برڈی, یہ میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ بیکاز آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دس, بٹ سنس یو جسٹ ٹولڈ می اٹ ساؤنڈز لائک ان امیزنگ آئیڈیا. دی میکرز اوبویسلی اف آئی
بغیر جوانی کیسے ہو سکتی ہے؟
That's a huge compliment if you say that. Like, انہوں نے مجھ سے ابھی تک ندیم یا ہمایوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اگر کرتے ہیں جوانی پھر نہیں آنی, ون واز اے ویری اسپیشل پروجیکٹ فار می, اٹس سم تھنگ ایکسائٹنگ اینڈ انٹرسٹنگ, آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ.
آپ کچھ زیادہ ہی فٹ ہیں, آئی تھنک پریٹی مچ فٹنس وائز آئی وڈ سے یو ہیو دا بیسٹ باڈی ان دا بزنس.
ریئلی؟
ہاں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنی آدھی زندگی جم میں گزارتی ہیں کیا؟ یہ قدرتی قسم کی باڈی نہیں ہوتی جو آپ کی ہے؟
تھوڑی بہت تو قدرتی ہے, ریئلی گڈ جینز ماشاء اللہ. جہاں تک باڈی کی بات ہے, یس آئی ڈو بلیو ان فٹنس اینڈ ورکنگ آؤٹ اینڈ آل آف دیٹ. آئی مین آبویسلی آئی ہیو اے ٹرینر, آئی پراپرلی ریگولرلی ورک آؤٹ. فٹنس جو ہے وہ ایک لائف اسٹائل ہونا چاہیے, مجھے فٹنس باڈی سے زیادہ میری ہیلتھ کنسرن زیادہ ہوتے ہیں. مائی پیرنٹس بوتھ آف دیم ہیڈ ہیلتھ ایشوز اینڈ آل آف دیٹ, تو آئی تھنک دیٹ از سم ویئر ان دا بیک آف مائی ہیڈ. ایکسرسائز آپ کے موڈس کے لیے, آپ کی باڈی کے لیے, آپ کی ذہنی توازن کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہاں, ایز این ایکٹر آئی تھنک آپ کو ایک پیکیج ہونا چاہیے, آپ کو آپ کی باڈی, آپ کی آواز, آپ کی شکل, آپ کی ایکٹنگ, ہر چیز اسپاٹ آن ہونی چاہیے, تب آپ ایک پیکیج ہوتے ہیں. تو آئی ریلی ٹرائی.
مگر آپ یہ بھی کہیں گی جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں جو یہ دیکھتی ہیں یہ امیجز بہت ہی پرفیکشن کی, کہ آپ
بالکل
ان سے یہ بھی کہیں گی کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی اتنی پرفیکٹ ہو؟
ایگزیکٹلی, میں اسی بات پہ آ رہی تھی, جسٹ ٹو اسٹے ہیلدی, ناٹ ٹو بی اسکنی. اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو میری کوئی کلاس 10th کی تصویر ملے گی جو کسی اسکول سے کسی نے لیک کی تھی, جب میں بہت موٹی ہوا کرتی تھی. آئی واز اے لٹل, موٹی نہیں کہوں گی, آئی واز چبی. میرا بھائی اور گھر میں سب جو ہے مجھے موٹی موٹی کہنا شروع ہو گئے تھے. تو آئی تھنک وہ ہمارے کلچر, ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے یہ جو باڈی شیمنگ ہوتی ہے, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ موٹی ہے اور ایسی ہے اور ویسی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, یو نو پتلا ہونا چاہیے. جس طرح لڑکیاں ماڈلس کو دیکھتی ہیں, بل بورڈز دیکھتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے وہ سب فوٹو شاپ ہوتا ہے اور کوئی اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا.
آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں سہائی علی ابرو کے دل کے بارے میں. یہ دل جو ہے کبھی عشق اور محبت میں مبتلا ہوا ہے؟
عشق اور محبت, آئی ڈونٹ نو فیفی, آئی تھنک عشق اور محبت جو ہوتی ہے ہر کسی کا بہت ڈفرینٹ آئیڈیا ہوتا ہے. نہیں, ایز سچ مجھے آج تک کسی سے آئی ڈونٹ تھنک محبت ہوئی ہوگی.
یہ تو بہت برا ہوا پھر.
یہ ہاں, میں چاہتی ہوں کہ مجھے ہو جائے, لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں پایا ہے.
کیا ایسی چیز ہے, کیا ایسی چیز ہے کسی میں آپ کو نظر آئے کہ آپ دیکھیں اسے اور کہیں مجھے
اس انسان سے محبت دو منٹ میں ہو سکتی ہے.
آئی ڈونٹ تھنک آپ یہ چیزیں پلان کر سکتے ہیں یا آپ سوچ سکتے ہیں. آئی فیل جس طرح ہم نے فلموں میں دیکھا جب محبت ہونی ہوتی ہے تو ہو ہی جاتی ہے.
اچھا آئی ڈونٹ
تھنک کسی کی نیلی آنکھیں ہوں گی تو اس سے ہو جائے گی یا کسی کا قد لمبا ہوگا تو اس سے ہو جائے گی, ایسا کچھ میرے ذہن میں آئیڈیا نہیں ہے. پر اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو اگر کوئی ایک بیسک چیز جو میں اس وقت آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ میں سوچ سکتی ہوں, آئی تھنک آئی وڈ نیور بی ایبل ٹو بی وتھ سمبڈی فال ان لو وتھ سمبڈی ہو از ناٹ ریئل. آئی لائک پیپل ہو سے واٹس ان دیئر ہارٹ. سو آئی وڈ نیور پروبلی بی ایبل ٹو
مطلب
جی جی بالکل.
سہیل علی ابرو سے بات کر رہی تھی ہماری ساتھی فیفی ہارون. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جاوید سمرو, پروڈیوسر تھے فراز ہاشمی, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈومنک ڈلاگی, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے. اب یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
روسی صدر کا کہنا ہے کہ شام پر مغربی طاقتوں کے مزید حملوں سے عالمی سطح پر افراتفری پھیل سکتی ہے, جبکہ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ شام میں اہداف کے حصول سے قبل فوجیں واپس نہیں بلائے گا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقے میں جھڑپیں ہوئی ہیں. پاکستانی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس کے دو اہلکار سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ سے مارے گئے ہیں, جبکہ افغان حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی اہلکار افغانستان کی حدود میں تھے. دو افغان قبائلیوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں. بارسلونا میں ہزاروں افراد سڑکوں پر کیٹالونیا کے علیحدگی پسند رہنما کی گرفتاری کے خلاف اور ان کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. اور آسٹریلیا میں گولڈ کوسٹ میں ہونے والی رنگا رنگ اختتامی تقریب کے ساتھ ہی دولت مشترکہ کھیل ختم ہو گئے ہیں. آسٹریلیا میڈل ٹیبل پر سر فہرست رہا. اگلے دولت مشترکہ کھیل 2022 میں برطانیہ کے شہر برمنگم میں ہوں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.